أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أول سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وقال تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك ونعوذ بك من النفاق والرياء ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة حضرات ہم نے اس سلسلہ گفتگو کے آغاز میں شرک کی جو اقسام معین کی تھی ان میں سے دو کے بارے میں کسی حد تک گفتگو مکمل ہو چکی ہے یعنی شرک کی ذات اور شرک کی صفات ہمارا آج کا اصل مضمون ہے شرک الحقوق یعنی اللہ تعالی کے حقوق میں کسی کو اس کا تاجی اور ہم پلہ بنا دینا اب تک جو کچھ عرض کیا جا چکا ہے اس پر یقیناً بہت سے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں گے اور میرے علم میں بھی ہے کہ کچھ چہلے گوئیاں ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں میرے سامنے پیش بھی کی گئی ہیں سوالات کی شکل میں. میں نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ آج جب یہ سلسلہ تقاریر ختم ہو جائے گا تو پھر ایک مزید ہم درس اس بات کے لیے رکھیں گے کہ جو مسائل ذہنوں میں ابھرے ہیں اور جو بھی میرے سامنے آئیں گے سوالات ان کے جواب دیے جائیں تاکہ ذہنوں کے اندر جو بھی خلق پیدا ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے. البتہ آج میں پچھلے درس کے موضوع سے متعلق دو باتیں یا یوں کہیے کہ پچھلی تقریروں کے ضمن میں دو قرض ادا کر کے پھر جو آج کا اصل موضوع ہے اس کی طرف بڑھ سکوں گا. پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بتایا گیا, بعض احباب نے یہ اطلاع دی کہ شرک کی ذات کے ضمن میں جو شعر میں نے پڑھا تھا وہ شعر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. میرے علم میں یہ بات بالکل نہیں تھی اور اب بھی واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ بتانے والوں کی ثقافت جو ہے اس کی وجہ سے مجھے ماننا پڑ رہا ہے لیکن میرا ذہن یہ باور کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ شعر ان کا ہو سکتا ہے. بہرحال اس سے پتہ نظر کہ یہ کس کا شعر ہے. جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا ثناء اللہ غفاری صاحب کا بھی نام لے کر ان پر تنقید کی ہے. ہمارا معاملہ اشخاص کے ساتھ بندھنے کا نہیں ہونا چاہیے, جو حقیقت ہے جو معاملہ صحیح ہے, نہ گروہی تعلقات کی وجہ سے نہ کوئی شخصی عقیدتوں کی وجہ سے ہمیں رائے بنانی ہے, بلکہ ہمیں تو رائے وہ بنانی ہے جو کتاب اور سنت سے ہمیں معلوم ہے, اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے. تو میں یہاں یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ شعر کسی کا بھی ہو کسے باسب اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بالکل اوتار کا عقیدہ ہے اور یہ شرک نہایت مشرکانہ شعر ہے. یہ اس میں قطعاً کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں ہے. البتہ میری وہ بات اب بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ یہ بھی ایک شعر ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص میں دو کیفیات جمع ہو جائیں، ایک طرف وہ عالم دین بھی ہو اور ایک طرف ایک شاعر بھی ہو. اب وہ شاعر ہونے کے ناطے سے جو قرآن مجید میں سورہ شعراء میں فرمایا گیا کہ یہ شعراء جو ہیں مت شعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، تو یہ کیفیت جو ہے یہ ماننا پڑتا ہے کہ بڑے سے بڑے شاعر جو ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ رنگ جو ہے ان آیات میں جو سامنے آیا ہے وہ موجود ہوتا ہے. مبالغہ جو ہے وہ شعر کی جان ہے، لہذا اس میں اگر کوئی بات ایسی آ گئی ہے تو اس سے وہ میرا موقف ختم نہیں ہوتا کہ جو ان کے مستند عقائد کی فہرست ہے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ کہ اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں. دوسری بات مجھے اسی صفات کے ضمن میں عرض کرنی تھی شفاعت کے بارے میں، کہ شفاعت جہاں پر اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ شفاعت کا معاملہ ہے یہ قرآن مجید سے بھی ثابت حدیث سے بھی ثابت. اس کا انکار کرنے والا تو قرآن مجید اور احادیث دونوں کے نصوص کا منکر ہو جائے گا. البتہ یہ کہ اگر کسی کے ذہن میں شفاعت کا تصور یہ ہے کہ کوئی ہستی بھی اتنی زور آور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور اللہ سے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کروا سکتی ہے تو یہ یقیناً شرک ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جو علا کل شیء قدیر اور فعال لما یرید یفعل ما یشاء یہ جو اس کی شان یکتائی ہے یہ مجروح ہو کر رہ جاتی ہے. پھر تو وہ کسی اور کی مرضی کا پابند، کسی اور کے اذن کا خواہ بن کر رہ جائے گا، پھر وہ جو محدود ہو گیا اس کا اختیار اور محدود ہو گئی اس کی قوت تو پھر وہ اللہ نہیں رہا. اور اللہ تو وہی ہے کہ جس کے اختیارات نامحدود ہیں، فعال لما یرید یفعل ما یشاء. اور میں نے عرض کیا تھا کہ مشیت مطلقہ اور ارادہ مطلق یہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن پا کر شفاعت کرنا یہ یقیناً قرآن سے احادیث سے ثابت ہے. اس میں تو یہ ہے کہ وہ شفاعت اب بھی ہو رہی ہے، صرف قیامت کے دن نہیں ہوگی، اب بھی ہو رہی ہے. کوئی بھی شخص جب کسی دوسرے کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ شفاعت ہے. شفا کے معنی کیا ہے؟ شفا دو کو کہتے ہیں، ون شخص ون ون. تو شفا یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک درخواست کہیں پیش کی اور کسی نے آپ کے لیے سفارش لکھی، یہ سفارش جو ہے یہ شفا ہے کہ اس نے اپنی بات بھی آپ کی بات کے ساتھ جوڑ دی تو بات دوہری ہو گئی کہ ایک شاعر ہے جو اپنا سوال پیش کر رہا ہے اور ایک اور ہے جو اس کی سفارش کر رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران بھی یہ ہوتا تھا کہ کسی مسلمان سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی کا ثبوت ہو گیا، وہ خود بھی استغفار کرتا تھا اللہ سے اور حضور کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے استغفار کریں. تو حضور کا یہ استغفار یہ شفاعت تھی. اسی طریقے سے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ فرشتے شفاعت کرتے رہتے ہیں، یستغفرون لمن فی الارض، وہ زمین والوں کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کرتے رہتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ حشر میں ہوگا، میدان حشر میں اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو اپنے اپنے مراتب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ وہ بھی گناہگاروں کے حق میں شفاعت کرے. اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے گا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی وہاں پر دم نہ مار سکے گا، کلام کرنے کی اس کو تیارہ نہ ہوگا مگر صرف وہی کہ جس کے لیے اجازت ہو جائے، اور وہ بات بھی غلط نہیں کہے گا، بات بھی صحیح کہے گا. تو اس درجے میں شفاعت کا انکار قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی نصوص کا انکار ہے. لیکن وہ جو عوامی ایک تصور ہے اور جاہلانہ تصور ہے جو یہ پنجابی زبان کے شعر میں آپ کو ملے گا، جو بلند قسم کے لوگ پڑھتے پھرتے ہیں کہ خدا جنو پکڑے چڑا لے محمد اور محمد نے پکڑے چڑا کو نہیں سکتا، یہ جو تصور ہے در حقیقت اس میں آ کر وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایک اور مشیت جو ہے وہ غالب آ جاتی، اللہ کے ارادے پر ایک اور ارادہ مستولی ہو جاتا ہے، یا وہ شرک کی بدترین صورت ہو جائے گی. تو یہ معاملہ جو ہے جو حالات کا ہے اور عوامی سطح کی بات ہے، لیکن یہ کہ شفاعت کا جو مقام ہے اس میں رب اور قال اور ثوابا کے درجے کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید کے نصوص سے خالی ہے. اب آگے چلیے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے شرک فی الحقوق، اس کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو میں نے اپنی بالکل جو ابتدائی گفتگو تھی اس میں بھی عرض کر دی تھی وہ یہ کہ یوں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو شمار کرنے بیٹھے تو وہ بے شمار ہو جائیں گے. لیکن ہمارے لیے بڑی آسانی ہے اس میں کہ جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, اسی طریقے سے اللہ کا ایک حق ایسا ہے کہ جس میں اس کے سارے حقوق آ جاتے ہیں, اور وہ حق ہے عبادت. تو شرک کے حقوق جو ہے وہ مساوی ہو جائے گا شرک کے عبادت سے. اس سمن میں نے آج ویسے تو قرآن مجید میں یہ مضمون بے شمار مرتبہ آیا ہے, تمام رسولوں کی دعوت جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. میں نے ابھی دو آیات جو ہے آغاز میں آج تلاوت کی تھی, ایک سورہ ہود کی ابتدائی آیات کے جن میں بتایا کہ قرآن مجید کا مقصد نزول کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت کیا ہے. علی تامرا کتاب الاحکمت آیاتہ, یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئیں, پختہ کی گئیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, پھر وہ اس ہستی کی طرف سے بیان کی گئیں, اس کی تفسیر کی گئی کہ جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے, کمال حکمت والا اور تمام چیزوں سے باخبر. اور یہ کس لیے نازل ہوئی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, اس کا مقصد نزول یہ ہے کہ نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے, نہ بندگی کرو کسی کی سوائے اللہ کے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اور میں یعنی اب یہ ہے گفتگو گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بشیر اور نذیر بن کر آیا ہوں. جو اس معیار پر پورے اتر جائے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, توحید کی عبادت کے معیار پر پورے اتر جائے, ان کے لیے میں بشیر ہوں, بشارت دینے والا, کہ ان کے لیے روح و ریحان و جنت النعیم, یہ سب ہے کہ جو اللہ نے فراہم کیا ہے. اور جو اس پر پورے نہ اتنے, ان کے لیے میں نذیر ہوں, خبردار کرنے والا ہوں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا دردناک عذاب. تو یہ گویا کہ قرآن مجید کا مقصد نزول. پھر میں نے آیت پڑھی آخری جو سورہ کہف جس پر ختم ہوتی ہے, جس میں حضور سے یہ کہلوایا گیا قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں تم جیسا, یوحا الیہ, مجھ پر وحی کی جاتی ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو جو کوئی بھی امیدوار ہو اپنے رب سے ملاقات کا, فلیعمل عملا صالحا, اسے ایک تو عمل کرنے چاہیے اچھے, دیکھے کہ وہ کیا لے کر اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے, کون سے عمل لے کر پیش ہونا چاہتا ہے اپنے پروردگار کے حضور میں. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور دوسرے یہ کہ وہ اس شرط کو پورا کرے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس کا موضوع ہے شرک فی العبادت. اب شرک فی العبادت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے عبادت کو سمجھنا ہوگا. عبادت کیا ہے؟ اس موضوع پر اب ظاہر بات ہے کہ وقت کی تنگی کے باعث میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا. ویسے بھی مختلف مواقع پر یہ موضوع ہماری تقریروں میں آتا رہتا ہے. تنظیم اسلامی جس مقصد کے لیے قائم ہوئی ہے, کیونکہ بنیادی دعوت اس کی یہی ہے, لہذا جہاں کہیں گفتگو ہوتی ہے اس پر لازماً کچھ نہ کچھ بیان ہوتا ہے. لیکن بہرحال آج کی اس گفتگو کے لیے چاہیے کہ چند باتیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں. عبد کہتے ہیں عربی میں غلام کو, بندے کو. عبادت غلامی اور بندگی. اور قرآن مجید کی جو آیا مبارکہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس کا صحیح ترین ترجمہ نہ کہے ترجمانی کہیے جو شیخ صابی نے کی ہے, وہ یہ ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. لیکن یہ تو ہوا ایک لفظ میں اس کا مفہوم اور اس کا معنی. اصل میں عبادت کیا ہے, اس پر جو صحیح ترین اور جامع ترین باتیں ہیں وہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یوں سمجھیے کہ دریا کو کوزے میں بند کیا. ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ العبادت و تجمع اصلین, عبادت دو بنیادوں یا دو جڑوں کو اپنے اندر جمع کرتی ہے, یعنی اس کے دو اجزاء ہیں جو بنیادی اجزاء ہیں, ان دونوں سے مل کر یہ عبادت وجود میں آتی ہے. اور وہ دو کیا ہیں؟
غایت الحب سے، ایک طرف تو انتہا درجے کی محبت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، غایت الحب سے مع غایت الذل والخضوع، اور اس کے ساتھ جمع ہو جائے انتہائی درجے میں اللہ کے سامنے بک جانا، اپنے آپ کو پست کر دینا، اپنی کوئی مرضی نہ رہے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں، اپنی کوئی پسند نہ رہے اللہ کی پسند کے مقابلے میں، جو اللہ کو پسند ہو وہی اس بندے کو پسند ہو، جو اس کی مرضی ہو اسی پر وہ راضی ہو، جو اس کا حکم ہو پسر و شکم بجا لائے، اپنی زندگی جو ہے اس کی غایت ہی یہ سمجھے کہ اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، اپنے آقا کو، اپنے مالک کی کو راضی کر لینا، اس کی رضا جوئی ہی میری زندگی کا مقصود ہے. جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی، اس لیے کہ ویسے لفظ عبد جو ہے غلام کے معنی میں آتا ہے، اور غلامی کے اندر ایک جبر کا مفہوم ہے. دنیا میں جب بھی کوئی کسی کا غلام ہوتا تھا، یا اب بھی کوئی انقلابی غلامی کا دور ختم ہو گیا ہے، لیکن قومیں تو غلام ہوتی ہیں. ہمیں ابھی 34 برس ہی ہوئے انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کیے ہوئے، لیکن اس غلامی میں جبر کا پہلو ہوتا ہے، یہ مجبوری کی غلامی ہوتی ہے، مارے باندھے کی غلامی ہے. دوسرا مسلط ہو جاتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے غلام نہیں بنتا. لہذا لفظ عبد کے مفہوم میں چونکہ یہ جبر کا پہلو شامل ہے، لہذا جب دین کے اندر اللہ کی عبادت کا تصور زیر بحث آئے گا تو یہ صراحت ضروری ہوگی کہ اس میں غلامی کا وہ عنصر بتمام و کمال موجود ہونا چاہیے کہ جیسے ایک غلام اور جیسے ایک بندہ اپنے آقا کا مطیع فرمان ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی پہلو جبر کا نہ ہو، بلکہ محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اپنے آقا اور اپنے معبود کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، جب کوئی اپنے آپ کو اس کے سامنے لا ڈالتا ہے، بچھا دیتا ہے، اور اس کی بندگی اپنی آزاد مرضی سے اختیار کرتا ہے، جبر سے نہیں، تو یہ ہے عبادت. تو دو ہیں بڑی اہم بنیادیں گویا کہ عبادت کے، دو اجزاء سمجھ لیجئے. ایک اطاعت ہے، کلی اطاعت، اور ایک محبت ہے کہ جو اطاعت کی اصل روح ہے باطنی. ان دونوں کے اندر جو باہمی نسبت و تناسب ہے، اگر اسے سمجھنا چاہیں تو جیسے ہمارا یہ وجود ہے، یہ جسم ظاہری ہے، نظر تو یہی آتا ہے، وزن اسی کا ہے، دو من کی لاش یہی ہے، لیکن اس میں جو اصل حقیقت ہے وہ جان ہے، وہ روح ہے جو اس کے اندر، اسی کی وجہ سے یہ ہے، ورنہ تو یہ متعفن ڈھیر بن جائے گا. قریب ترین اجزاء جو ہے میرے، اپنے بچے جو ہیں وہ مجھ سے دور بھاگیں گے. تو اصل میں جو کچھ ہے میرا یہ وجود، وہ میری اس جان سے ہے. میں یہاں لفظ روح کو جان کے ہم مانی کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، اس پر وجود کی بحثیں ذہن سے نکال دیجئے، جو غلط العام تصور ہے اس کے تحت میں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو وجود ظاہری ہے جو نظر آئے گا، تن و پوش اسی کا ہے، نگاہ میں وہی آنے والا ہے، وزن اسی کا ہے، لیکن جس نے اس کو اصل میں کوئی اہمیت دی ہے وہ روح باطنی ہے جو اس میں شرائط دیے ہوئے. بالکل اسی طرح عبادت کا جو اصل جسد ہے وہ تو ہے اطاعت، نظر تو یہی آئے گا کہ اس نے اللہ کا حکم مانا، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھی، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق فلاں چیز کو حلال جانا، فلاں چیز کو حرام جانا، تو نظر تو یہی آئے گا. لیکن یہ کہ اس کی روح باطنی جو ہے وہ محبت خداوندی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو یہ عبادت ایک بے جان جسد ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں، جس میں کوئی روح نہیں ہے. وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے اس دور میں خوب واضح کی ہے کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین خود قدر تصورات. پھر یہ اعمال جو ہیں یہ صرف رسم بن کر رہ جاتے ہیں، رسم پرستی ہوتی ہے، کہ اگر وہ محبت خداوندی کی روح جاری و ساری نہ ہو. تو عبادت کے دو یہ اجزاء بہت اہم ہیں، ایک اس کا ظاہری اور اس کا بڑا نمایاں پہلو جو ہے وہ ہے اطاعت کلی، اور دوسرے ہے محبت خداوندی. تیسری چیز عبادت کے ذہن میں آئے گی کہ کچھ مراسم عبودیت ہے، اپنی بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے انسان کا ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ تعظیم کے لیے، اپنی نیاز مندی کے اظہار کے لیے وہ کچھ صورتیں اختیار کرتا ہے. مثلا جس کی تعظیم مقصود ہے، 10 بچہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا، بادشاہوں کے سامنے اسی طرح کھڑا ہوا جاتا ہے، سینہ تان کر نہیں کھڑا ہوا جاتا بلکہ جھک کر کھڑا ہوا جاتا ہے. پھر یہ کہ مزید تعظیم مقصود ہے تو آپ رکوع کرتے ہیں، پھر یہ دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، جس کی تعظیم کرنی ہے سورج کی تعظیم مقصود ہے، سورج کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، سربسجود ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے ظاہری اعمال ہے جس میں کہ اس عبادت کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ مراسم عبودیت ہے. تو عبادت کے ذیل میں تیسری بحث جو آئے گی وہ مراسم عبودیت. چوتھی بحث آئے گی کہ عبادت میں جو اس کا اصل جوہر ہے، جو اس کا لب لباب ہے، جو اس کا اصل خلاصہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا. کسی ہستی کو پکارا جاتا ہے مشکل کشا سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر، تکلیفوں کا دور کرنے والا سمجھ کر، اسے قادر مطلق سمجھتے ہیں تو اسے پکارتے ہیں، اسے سمیع اور بصیر سمجھتے ہیں تو اس کو پکارتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری تکلیفیں رفع کر سکتا ہے تو استغاثہ کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں. تو دعا جو ہے حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، عبادت کا جوہر جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا ہی اصل عبادت. اور آخری بحث پانچویں جو آئے گی عبادت میں وہ یہ ہے کہ کوئی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے جب تک کہ اس میں خلوص اور اخلاص نہ ہو. خلوص اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری، دکھانے کے لیے کرنا، لوگوں کو دکھانا. اسی کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے سمعہ، ریا ہے دکھانا، سمعہ ہے سنانا. تو ریا اور سمعہ جب آ جائیں گے عبادت میں تو یہاں پر عبادت کی جو اصل شرط ہے قبولیت کی وہ ختم ہو جائے گی. چنانچہ قرآن مجید میں اس کو بھی واضح کیا گیا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور انہیں تو حکم اسی بات کا دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اس کے لیے خلوص اور اخلاص کے ساتھ، اپنی پوری اطاعت اور غلامی اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر. اگر اس میں کہیں کسی کو دکھانا بھی شامل ہو گیا، کچھ سنانا بھی شامل ہو گیا، کچھ لوگوں سے اپنی تعریف کرانا بھی مقصد کے طور پر سامنے ہوا، کوئی دنیاوی اس سے منفعت حاصل کرنا بھی اگر پیش نظر ہے تو وہ خلوص اور اخلاص جو ہے وہ ختم، اور ریا اور سمع اس کے اندر آ جائیں گے، اور وہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود شمار ہوگی، مقبول نہیں ہوگی. تو یہ پانچ عنوانات ذہن میں متعین کر لیجئے کہ عبادت کے یہ پانچ پہلو کہہ لیجئے، پانچ اجزاء کہہ لیجئے. اطاعت نمبر ایک، محبت نمبر دو، مراسم عبودیت نمبر تین، دعا کا جوہر، عبادت کا جوہر دعا، اور آخری یہ کہ عبادت کی قبولیت کی شرط اخلاص، جس کی ضد ہے ریا اور سمع. اب ان پانچ عنوانات کے تحت ہم یہ سمجھیں گے کہ شرک فی العبادت کیا ہے. اور میں آج یہ چاہوں گا چونکہ مضمون طویل ہے اور ہمیں دو گھنٹے میں اس کو سمیٹنا ہے کہ آپ ذرا میرا ساتھ دیجئے اور پورے طور پر توجہ کو مرتکز رکھیے اور بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طریقے سے بات سمجھ کے جائیے. اس میں کچھ اشکالات آپ کے ذہنوں میں لامحال آئیں کیونکہ یہ مضامین عام طور پر سامنے نہیں آتے. ہم نے چند چیزوں کو سمجھا ہوا، بس شرک یہی ہے. یہ شرک کی گمبھیری جو ہے، اس کی ہماگیری اور اس کی وسعت جو ہے، وہ اکثر و بیشتر ہمارے سامنے نہیں ہے. لہذا جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو بہرحال انسان چونکتا ہے. اور ایک سوال جو قدم قدم پر سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ ہر گناہ شرک ہے. اس سوال کا جواب میں آخر میں دوں گا انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ، لیکن ابھی ذرا اس اشکال یا اس سوال یا اس اشتباہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے پہلے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس کو اس کے دلائل پر، اس کے فیس ویلیو پر ذرا اس کو سمجھیے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، دل کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طریقے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز لیجیے اطاعت، اور اب ہم یہ سمجھیں گے کہ شرک پھر اطاعت کیا ہے. دیکھیے اطاعت کے سلسلے میں قرآن مجید نے بھی اللہ کی بھی ہے، اطاعت اس کے رسول کی بھی ہے، اطاعت اول الامر کی بھی ہے. تو اطاعت کا لفظ بہت مفہوم وسیع ہو گیا. اول الامر کسی ایک ہی شخص کو نہیں کہتے. مسجد میں جو ذمہ دار ہے، امام ہے، خطیب ہے، وہ یہاں کا والی امر. کسی بستی کے اندر جو وہاں بھی سرکاری اعتبار سے جو نظام آپ کا قائم ہے، جو ذمہ دار فرد ہے وہ وہاں والی امر ہے. کسی صوبے میں جو گورنر ہے وہ والی امر ہے. آپ کا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، جو بھی نظام ہے، وہ والی امر ہے. اور نہ معلوم کتنے یہ والیان امر موجود ہیں کہ جو جو ذمہ داری کسی کے حوالے ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی، پرسش ہوگی ان بھیڑوں اور بکریوں کے بارے میں کہ جو اس کے حوالے کی گئی تھی. چنانچہ حضور نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر پر اسے اختیار حاصل ہوتا ہے، اپنے اولاد پر، لہذا اسے اس کے بارے میں کوشش ہوگی. اولاد اس کا کہنا مانتی ہے، بچے اس کے کہنے پر چلتے ہیں، والدہ کی اطاعت کرتے ہیں. اب اس نے وہ اطاعت کی طرف اس کا رخ رکھا، اللہ کی اطاعت کی طرف رخ رکھا یا اللہ کی معصیت کی طرف اپنی اولاد کو لے گئی، اس کے بعد کو سن. ایک شخص جو ہے سربراہ ہے خاندان کا، وہ والی امر ہے اپنے گھر میں، اسے پوچھا جائے گا بیوی کے بارے میں بھی اور بچوں کے بارے میں بھی کہ وہ انہیں کدھر لے جا رہا تھا، اللہ کی بندگی کی طرف یا معصیت اور بغاوت کی طرف. تو ہر شخص اپنے اپنے لیول پر والی امر ہے، ہر شخص کی حیثیت جو ہے ایک چرواہے کی ہے. تو اب اس میں اصول کیا ہوگا؟ والدین کی اطاعت، اساتذہ کی اطاعت، اپنے علماء کی اطاعت، اپنے مرشدین کی اطاعت، اپنے حکمرانوں کی اطاعت، اپنے بڑوں کی اطاعت. تو پھر اس میں توحید پھر اطاعت کیا ہے اور صرف اطاعت کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. وہ توحید کی اطاعت یہ ہے، اس کو حضور کی ایک حدیث سے سمجھ لیجئے، اور یہ تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص یاد کر لیں. یہ گویا کہ وہ الجبرا کا فارمولا ہے جو حضور نے اس کو بیان کر دیا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس معاملے میں کہ جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. مخلوق کی اطاعت کا انکار نہیں ہے، والدین کی اطاعت کرو، اپنے بڑوں کی اطاعت کرو، سپیریئر کی اطاعت کرو، اپنے حکام کی اطاعت کرو، اساتذہ کی اطاعت کرو، اگر کوئی دینی اعتبار سے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا ہے ان کی اطاعت کرو، لیکن کسی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی معصیت میں نہیں ہوگی. کوئی بھی اگر تمہیں اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے گا تو اب ان کی اطاعت نہیں ہے، وہاں ان کی اطاعت کا دائرہ ختم ہو جائے گا، ان کی معصیت کی جائے گی، اللہ کی معصیت نہیں کی جائے گی. تمام اطاعتیں اگر اس دائرے کے اندر ہیں تو یہ ہے توحید فی الاطاعت، اور اگر کسی ایک اطاعت کو بھی اس دائرے سے باہر نکال کر اللہ کی اطاعت کے ہم پلہ کر لیا یا اللہ کی اطاعت سے اوپر لے گئے تو یہ برابر کرنے میں بھی شرک ہو گیا، اور اگر اوپر چلا گیا تو شرک کے بعد کوئی بڑی اور اصطلاح ہمیں وضع کرنی پڑے گی، یہ تو صرف سے بھی زیادہ گھرانی بات ہو گئی کہ کسی اور کی اطاعت جو ہے وہ بالا تر ہے اللہ کی اطاعت سے. یہاں شرک تو ہو جائے گا اس سے کہ اللہ کی اطاعت کے برابر آپ لے آئے کسی کی اطاعت کو، تب بھی شرک پر اطاعت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سپریم ہے اور ساری اطاعتیں اس کے نیچے ہیں، یہ توحید پھر اطاعت ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جس کو ہر شخص جو ہے سمجھے گا، دل گواہی دے گا، عقل عام جو ہے اسے تسلیم کرے گا. لیکن اب ذرا اس فارمولے کو اپلائی کیجیے، کٹھن مرحلہ یہاں آتا ہے. اور اس میں میں یہ چاہوں گا کہ ایک مثال کو میں دے دوں خالص انفرادی سطح پر، اور ایک مثال میں دے دوں جو اجتماعیت کی بلند ترین چوٹی ہو سکتی ہے اس سطح پر. تو باقی جو گیپ ہے فل ان دی بلینک اس کا آپ خود کر لیجیے. وہ تو ٹھیک ہے، گلجبنے کا فارمولے کا تو فائدہ یہی ہے کہ پھر آدمی اس کو ہاتھ میں لے کر بڑے سے بڑی الجھنیں جو ہے وہ ان کو حل کر لیتا. اب آئیے خالص انفرادی سطح پر، میرا ایک نفس ہے جو مجھے حکم دیتا ہے اللہ کے حکم کے خلاف. ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا. یہ نفس تو واقعتاً اس کا کام ہی یہ ہے کہ برائی کا حکم دے، برائی کا حکم دیتا ہے. اب اصل مسئلہ میرے لیے ہے کہ ایک حکم اللہ کا ہے اور ایک حکم میرے نفس کا ہے، ایک مرضی میرے مولا کی ہے اور ایک خواہش میری نفس کی ہے. میں ان دو شکتی کے پاٹوں کے درمیان آ گیا ہوں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہی دیر شاید آپ کو یاد آیا ہو کہ درمیانے سارے دریا تختہ بندم کر گئی، بازی گوئی کے دامن کرمت الشیار باش، مجھے ایک تختے پر ڈال کر اور سمندر کے اندر کو پھینک دیا ہے. اور چاہتا مجھ سے یہ ہے کہ میرا دامن کر نہ ہونے پائے. تو یہ ہے وہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان انسان ہے کہ ایک طرف اس کے ساتھ وہ نفس ہے لگا ہوا جس کے بارے میں خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان نفس لا مارۃ بالسوء، اور پھر یہ کہا جاتا ہے ہشدار کے رہبر دمے تیز قدم رہو، تیار رہو، کہیں تمہارا قدم جو ہے وہ معصیت کی کسی دلدل کے اندر پھنس نہ جائے. یہ معاملہ جب رہتا ہے میرے سامنے تو یہ تو کشمکش وہ ہے کہ جو ہر روز ہے، ہر ساتھ ہے، ہر آن ہے. ایک وقت میں نے اذان سن لی ہے اور آواز اس اذان کی آنے کے بعد مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ نماز کا بلاوا آ گیا، میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں حاضر ہو جاؤں. دوسری طرف میرا نفس ہے جو مجھے کہتا ہے کہ ابھی سو، ابھی آرام کرو، چھوڑو، یہ کیا آواز ہے، کیا مطالبہ ہے. جو میرا تقاضا استراحت کا اس کو پورا کرو. اب آپ سوچئے کہ دو اطاعتوں میں سے کس کو مؤخر کیا، کس کو مقدم کیا، کس کو بر رکھا اور کس کو نیچے کر دیا، کسی میں سارا فیصلہ ہے. وہ مقدم اور مؤخر جو ہے، جو بھی انسان نے جس چیز کو مقدم کر دیا اور جس چیز کو مؤخر کر دیا، دماغ قدم و اخر، یہی ہے سارا کا سارا معاملہ کہ جو انسان کو ہر لحظہ طے کرنا پڑتا ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، صرف اور کس بلا کا نام ہے، صرف کسے کہتے ہیں، صرف اطاعت اگر کسی شے کا نام ہے تو وہ اس کے سوا اور کیا ہے. کہ یہاں نفس کو اللہ کے برابر کر دیا بلکہ اس سے اوپر لے گئے، اللہ کا حکم جو ہے وہ تابع ہو گیا ہے نفس کی خواہش کے، یہی شرک ہے. اب اس میں اگر آپ سند لینا چاہیں تو قرآن مجید میں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارایت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے. دیکھیے قرآن مجید اپنے مطالب اور مفاہیم میں اتنا واضح، کتاب مبین ہے. جو اصطلاح ہمارے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ، یہی ہے نقطۂ آغاز اسلام میں داخلے کا شاہدرہ، یہی تو ہے. جیسے لاہور میں آنے کے لیے شاہدرہ سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو، تو اسلام کا شاہدرہ کیا ہے؟ اسلام کا شاہدرہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں جو الہ کا لفظ آیا وہ اس آیت میں، افرایت من اتخذ الہہ ہواہ. آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو، ہوائے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، حالانکہ اس کا اپنا نفس، اس کی اپنی خواہش جو ہے وہ الہ بنی ہوئی ہے. مغالطہ یہ ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے الہ وہی ہے جس کے آگے ہاتھ جوڑ کر آدمی کھڑا ہو، الہ وہی ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہو، دنڈوت کی جائے، کوئی چڑھاوا چڑھایا جائے، وہی الہ ہے. قبروں پر چڑھاوے چڑھائے جائے تو ہماری رگے توحیدی جو ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے کہ یہ تو شرک ہو رہا ہے اور یہ تو کفر ہو رہا ہے. لیکن ہم اپنے نفس کے گلے میں جو ہار ڈالتے رہتے ہیں اور اپنے نفس کے اندر جو، اپنے وجود کے اندر ہی اندر اپنے نفس کے آگے جو دس بسرا کھڑے رہتے ہیں، یہ نظر نہیں آتا. صرف یہ ہے کہ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس سے دھوکہ نہ کھائیے. جیسے وہ الہ اور معبود ہے، وہ بت جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، ویسے ہی یہ نفس الہ اور معبود ہے. اور وہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ میری مرضی چلے گی، میں نہیں جانتا اللہ کا حکم کیا ہے. بالکل وہی انداز ہے کہ جو فرعون نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا اپنے سوا کوئی تمہارے لیے الہ، اے موسیٰ یہ تم کس کا نام لے رہے ہو؟ میں مالک ہوں مصر کا، میرا حکم یہاں پر چلے گا، میں نہیں جانتا کہ کوئی اور الہ ہے تمہارا. اور مولانا روم جو ترجمان حقیقت ہے، جن کے بارے میں کئی کہا گیا ہے ان کی مثنوی کے بارے میں، اگرچہ مبالغہ، پھر کیونکہ شاعری ہے مبالغہ تو ہوگا، مثنوی مولوی مانوی حسب قرآن در زبان پہلوی، مبالغہ تو ہے، قرآن کے ہم پلہ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن اس معنی میں کہا گیا کہ قرآنی مضامین کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. تو بڑا پیارا شعر ہے کہ نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیز، لیکن اراؤن اراؤن نیز، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. جو اس نے کہا تھا وہی یہ نفس کہتا رہتا ہے، میں نہیں جانتا کسی اللہ کو، میں نہیں جانتا اس کے کسی حلال اور حرام کو، میں نہیں تسلیم کرتا اس کے کسی حکم کو، میری مرضی چلے گی اور تمہیں ماننی پڑے، تمہیں میرے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا. بس یہ زبان سے میں اس لیے نہیں کہتا کہ میرے پاس فوج نہیں، ناؤ لشکر نہیں. فرعون کے پاس ناؤ لشکر بھی تھا، بہت بڑا سخت تھا اس کا حکومت کا، لہذا اس کے زبان سے بھی کہہ دیا تھا کہ اللہ ربکم الاعلی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا درویش ہوں، لیکن یہ کہ نفس میرا یہی کہتا ہے، اندر سے یہی صدا ہے میرے بھی کہ نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیز، لیکن اراؤن اراؤن نیز، اس کے پاس بڑی مدد تھی، بڑا ناؤ لشکر تھا، لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا میرے پاس کچھ نہیں، لہذا میں کہتا نہیں ہوں حقیقت میں. ایک بات تو یہ جان لیجیے، میں نے کہا تھا سوال اٹھے کے دن، اس کے معنی تو یہ ہے کہ ایک نماز اگر آپ نے چھوڑ دی تو یہ تو شرک ہو گیا. اذان آپ نے سنی کوئی عذر ہے نہیں، صرف نفس کی استراحت کی خواہش کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو شرک ہو گیا. یہ سوالات میں نے کہا تھا کہ آپ ایک طرف جمع کرتے جائیے، بعد میں اس کی ایک وضاحت ہو جائے گی، لیکن اس وقت تو جو دلائل میں دے رہا ہوں ان کو سمجھیے. آیا عقلاً درست ہے نقلاً درست ہے؟ دلائل وہی ہے، یا منقول ہوگا قرآن یا حدیث سے جو بات ملے گی وہ ہمیں تسلیم کرنی ہے، یا معقول ہو کہ عقل عام اسے تسلیم کرے وہ ہم مانیں گے. تو عقلی اور نقلی دلائل پر ایسے کیجیے کہ بات صحیح ہے یا غلط، کہ توحید پھر اطاعت کیا ہے. لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تمام اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائے، کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت کے ہم پلہ نہ ہو، اس سے بالا تر نہ ہو، یہ توحید کی اطاعت ہے. اور جہاں کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مساوی ہو گئی یا اس سے بھی اوپر ہو گئی تو یہ شرک کی اطاعت. اس میں وہ قرآن مجید کی میں نے آپ کو انفرادی سطح پر میں نے آپ کے سامنے منقول دلیل جو ہے منصوص دلیل پیش کر دی. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی کیا آپ اس سب کی ذمہ داری لیں گے؟ اب ذرا آئیے بلند ترین سطح پر دیکھیے، اجتماعیت انسانیہ جو ہے اس کی بلند ترین سطح ہے ریاست کا تصور، اور یہ بڑا ریسنٹ کانسیپٹ ہے. اس سے پہلے ہمارے یہاں تصور حکومت کا تھا، ریاست کا نہیں تھا. حکومت ہے، سلطنت ہے، بادشاہی ہے، لیکن ریاست ایک ہائپوتھیٹیکل ادارہ ہے، ایک علیحدہ مجرب کی اس کی حیثیت ہے. اور یہ جو حکومت ہوتی ہے اس ریاست کو چلانے والی مشینری ہے. حکومت جو گورنمنٹ اور ہے، اسٹیٹ اور. تو اب یہ جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے میں نے عرض کیا کہ یہ بڑا ہی ریسنٹ کانسیپٹ ہے، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز جو طے ہوتی ہے وہ حاکمیت کا اصول ہے، کہ اس ریاست میں حاکمیت کس کی تسلیم کی جا رہی ہے، آخری اختیار کس کے پاس ہے، قانون سازی کا آخری حق کس کے پاس ہے، اختیار کس کے ہاتھ میں ہے. یہ جو سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے یہ گویا کہ آج اجتماعیات انسانیہ میں جس کی سب سے اونچی چوٹی ہے کانسیپٹ آف اسٹیٹ، تصور ریاست، اور اس کا اہم ترین جو معاملہ ہے، اولین معاملہ، وہ ہے کانسیپٹ آف سوورینٹی، حاکمیت کس کی. توحید کیا ہوگی یہاں اس سطح پر؟ توحید یہ ہوگی ان الحکم الا للہ، حاکمیت کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کے لیے. میں نے یہ چونکہ مضمون ابھی جمعوں میں بڑی تفصیل سے اپنی تقریروں میں بیان کیا ہے، لہذا تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اس نظریے کی جہاں نفی ہوگی وہ شرک ہے. حاکمیت کسی اور کے لیے آپ نے تسلیم کی اور شرک ہوا. سروری زیبا فقط اس کا بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان حاضری. ایک وقت میں جو مقام تھا مولانا روم کا ہمارے اس زمانے میں، حقائق قرآنی کی ترجمانی میں وہی مرتبہ و مقام علامہ اقبال کا ہے. ویسے پرسن ٹو پرسن کوئی نسبت نہیں ہے. وہ نہ صرف یہ کہ علم اور فکر کے اندر بہت بلند تھے، اپنے عمل میں بھی بہت اونچے تھے. علامہ اقبال کا عمل کا پہلو بہت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ان کی فروغ راستے جو ہے ان سے درگزر فرمائے، لیکن فکر کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ قطعاً کوئی فرق نہیں ہے. جس سطح پر مولانا روم تھے اسی سطح پر علامہ اقبال ہیں. اور انہوں نے کس خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے، شاعری بھی مصنوعی مقصود نہیں. وہ تو بار بار کہتے میں شاعر ہوئی نہیں، میں شاعری جو ہے اس کو صرف ایک وہیکل کے طور پر، ایک ذریعے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں. نغمہ کجا ہوں من کجا، سازے سخن بہانا اس سوئے قطار بھی قسم نہ قائدے زمام را. چل آپ دیکھیے تو شاعری، شاعری تو گلو بلبل کی شاعری ہوتی ہے، تو رخساروں کی اور کاکلوں کی اور گلفوں کی شاعری ہوتی ہے. یہاں شاعری ہو رہی ہے سروری زیبا فقط اس کا بے ہمتا تو ہے، حکمراں ہے اس وہی باقی بتانے حاضری. اس اصول کو آپ جہاں توڑ دیں گے وہ شرک ہے، چاہے وہ بادشاہت ہو، ملوکیت ہو. اگر کوئی فرد واحد بیٹھتا ہے کہ حاکم میں ہوں، میرے ہاتھ میں قانون سازی کا اختیار ہے، میری زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون ہے، شرک ہے، بدترین شرک ہے. ان الحکم الا للہ کی نفی ہوگی. اگر اسی کا اختیار کے مدعی جمہور بن کر سامنے آ جائے، کلیکٹو لیول پر انسان دعویٰ کرے حاکمیت ہماری ہے، پاپولر سوورنٹی، یہ بھی شرک ہے، بدترین شرک ہے. اس دور کا سب سے بڑا شرک یہی ہے، سب سے عام شرک یہی ہے. بت پرستی والے شرک کا دور گزر گیا ہے. اب ہندوستان میں بھی آپ کو شاید کوئی 1-2% لوگ ملیں گے جو جا کر بتوں کو دندوت کرتے ہوں، وہ دور گیا. اب جو شرک ہے وہ بالکل دوسرے شرک ہیں. جو میں نے عرض کیا تھا اپنی پہلی گفتگو میں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر دور میں جو شرک نیا لبادہ پہن کر آتا ہے اس کو انسان سمجھے. تو یہ جو ہیومن سوورنٹی کا کانسیپٹ ہے یہ شرک ہے. آج بہت بڑا ہم نے تیر مارا ہے, جمہوریت بڑی ترقی کی ہے, لیکن شرک جو کا تو ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود سے ناسو خود نگر, ذرا آدمی کو ذرا آگے بڑھ گیا ہے. لہذا اب ایک فرد واحد کی سوورنٹی کو یہ نہیں مانے گا, ہاں پاپولر سوورنٹی کو مان جائے گا. دینی اعتبار سے بات وہیں کی وہیں ہے, وہ بھی شرک یہ بھی شرک. اور اسی میں تھیوکریسی کا جو نظریہ ہے وہ میں اب مسجد میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں, وہ بھی شرک. اگر کوئی مذہبی طبقہ اپنے ہاتھ میں اختیار لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ جو چاہے قانون بنا دے, یہ جو پاپائیت کا نظام رہا ہے یورپ میں بدترین شرک ہے. قرآن مجید میں اسی پر تو بات ہوئی ہے جب یہ کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. قرآن نے بہت بڑا چارج لگایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور صوفیوں کو اللہ کے علاوہ انہوں نے ارباب بنا لیا, ان کو معبود بنائے بیٹھے. تو حضرت ابی بن حاتم جو بیٹے ہیں حاتم تائی, حاتم تائی کا تو سر پہلے انتقال ہو گیا تھا, ان کے بیٹے حضرت ابی عیسائی سے ایمان لائے. انہوں نے بڑے ادب سے اور ڈرتے ڈرتے ویژولاز کیجیے, یہ بات کہنی آسان نہیں تھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ بات سمجھ نہیں آئی, میں عیسائی رہا ہوں, ہم نے اپنے احبار اور رحبان کو خدا نہیں بنایا. تو ایک بڑا اجتماع تھا, قرآن اتنا بڑا جان لگا رہا ہے. حضور نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حلال کہہ دے تم حلال سمجھ بیٹھتے ہو اور جس چیز کو حرام کہہ دے تم حرام سمجھتے ہو. شریعت موسوی تو ختم ہو گئی تھی, اب قانون کا حق کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ تو پوپ کے ہاتھ میں اور اس کے نمائندوں کے ہاتھ میں. وہ جس چیز کو چاہے حلال ٹھہرا دے, جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرا دے, جس کے ہاتھ میں یہ اختیار آ گیا وہی خدا ہے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ بنایا ہوا. تو چاہے وہ مونارکی ہو, چاہے وہ ڈیموکریسی ہو, چاہے وہ تھیوکریسی ہو, یہ تینوں شکلیں جو ہیں یہ شرک کی شکلیں ہیں. اور آج کا دور جو ہے وہ ڈیموکریسی کا ہے, وہ پاپولر سوورنٹی کا دور ہے. حاکمیت عوام بھی اسی طرح شرک ہے جیسے حاکمیت کسی فرد واحد کی یا حاکمیت کسی مذہبی رہنما یا مذہبی طبقے کی شرک ہے. تو یہ ہے شرک اجتماعی سطح پر. ہاں اگر بادشاہ خود بھی اللہ کے قانون کا پابند ہو اور اللہ ہی کے قانون کو نافذ کر رہا ہو تو یہ شرک نہیں ہے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان یہ شرک کرنے والے نہیں تھے, نمرود اور فرعون تھے شرک کرنے والے. اسی طریقے سے مذہبی طبقہ اگر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جو اصل سورس ہے قرآن یا جو بھی سورس کسی زمانے میں کتاب رہی تورات, اس کے مطابق اگر حکم دے رہے ہوں اور ان کے ہاتھ میں انتظامی اختیارات ہوں تو یہ شرک نہیں ہوگا. یہ تھیوکریسی ہو جائے گی ود ان دی کانسیپٹ آف ڈیوائن سوورنٹی, اختیار مطلق اللہ کا ہے, لیکن انتظامی امور جو ہے وہ مذہبی طبقے کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ یہ نظام رہا بنی اسرائیل میں, تالوت سے پہلے پہلے جو نظام رہا ہے وہاں وہ اسی نسلویت کا نظام تھا. کانت بنو اسرائیل کا سوس ہم الانبیاء. اور اسی طریقے سے ایک جمہوریت اگر یہ طے کرنے, جس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ اصل تو تشریح کا حق اللہ کا ہے اور کوئی قانون سازی یہاں پر جو جمہوری ادارے بنیں گے, کوئی پارلیمنٹ, کوئی کانگریس, جو بھی آپ اسے کہیں, اس کی جو قانون سازی کی جو اس کے اختیارات ہیں وہ محدود رہیں گے کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اگر اس اصول کو پورا کر دیا جائے تو وہ جمہوریت اب شرک نہیں ہوگی. لیکن مطلق جمہوریت شرک ہے, مطلق بادشاہت ملوکیت شرک ہے, مطلق تھیوکریسی شرک ہے. تو یہ ہے اس جگہ سے لے کر ابتدا سے لے کے انتہا تک اصول کیا ہے کہ اطاعت مطلق صرف اللہ کا حق ہے, باقی سب کی اطاعت مشروط ہوگی اللہ کی اطاعت سے. یہ ہے توحید کی اطاعت, اور اس کو جہاں بھی آپ مجروح کر دیں گے وہ شرک کی کوئی شکل بن جائے گی, چاہے وہ خالص انفرادی سطح پر نفس پرستی ہو یا اجتماعی سطح پر وہ کوئی بھی تصور ہو حاکمیت غیر الہ غیر اللہ کا, اللہ کے سوا کسی اور کی حاکمیت کا تصور, وہ شرک ہو جائے. اب اس کے درمیان میں جتنے بھی ہو سکتے ہیں مدارج اور مراتب, جب آپ نے اول و آخر کو سمجھ لیا تو پھر مشکل نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر اب مزید جو ہے رنگ اس خاکے کے اندر آپ بھر سکتے ہیں. اب آئیے دوسری چیز. میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کی روح جو ہے وہ محبت ہے. شرک فی المحبت کیا ہے اور توحید فی المحبت کیا ہے, اس کو جان لیجیے. اس موضوع پر قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا جو 20th رکوع ہے وہ کلائمیکس ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہاں شرک محبت کا ذکر بھی آ گیا اور توحید محبت کا بیان بھی ہو گیا. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں کہ اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے. یعنی اگر کوئی ہستی کوئی ادارہ یا وہ پرسن ہوگا یا انسٹیٹیوشن ہوگا کوئی شخص یا کوئی ادارہ اگر اتنا ہی محبوب ہو جائے جتنا اللہ محبوب ہے تو یہ شرک المحبت ہے. وہی جیسے اطاعت میں مساوی اگر ہو گیا تو شرک الاطاعت ہے. اطاعت اگر غالب اللہ کی ہے اس کے تابع اطاعت ہے تو یہ توحید ہے. اسی طرح محبت کے اندر توحید کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ واقعتاً ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ سخت ہے اللہ کی محبت میں. ساری محبتوں پر غالب محبت اللہ کی. ابھی عید قربان گئی ہے اس میں آخری ٹیسٹ لیا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کا اصل امتحان کیا تھا؟ وہ سارے امتحانات جو ہے ان میں سے وہ پاس ہو گئے تھے. والدین کی محبت کو انہوں نے اللہ کی محبت پر قربان کر دیا, والدین کے گھر کو چھوڑ دیا توحید کے لیے, اپنی قوم کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا, وطن کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا, چھوڑ دیا. انی مہاجر الی ربی سیہدین, میں تو انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں تو اب اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اپنے وطن کو خیر باد کرنا. آخری محبت بیٹے کی محبت. بیٹا کیسا؟ اصلوں کا بیٹا. کس عمر میں ملا ہے؟ 87 کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر ملا ہے وہ بیٹا. اور انتہائی جو حلیم التبا بیٹا ہے جس کے روئے روئے سے سعادت مندی اور نیکی جو ہے پھوٹ رہی ہے. کتنی محبت ابراہیم کے دل میں ہوگی اس کی. اب دیکھا کہ یہ محبت کہیں ہماری محبت سے بالا تر تو نہیں ہو گئی. یہ آخری امتحان ہے. اسے بھی اگر ہمارے لیے ہمارے حکم کے تحت ذبح کر سکتے ہو تب تو تم واقعتاً موحد فی المحبت ہو گئے. اللہ کی محبت میں توحید کا مقام تم نے حاصل کر لیا. اور اگر یہاں فیل ہو گئے تو معلوم ہوا کہ ایک محبت ایسی ہے جو اللہ کی محبت کے برابر بیٹھی ہے دل کے سنگھاسن پر. دل میں جو تخت ہے محبت کا اس میں برابر ہے اللہ کے, یا اللہ سے بھی بالا تر محبت ہو گئی ہے. اگر یہ ہو جائے تو جان لو کہ توحید کے امتحان میں فیل ہو گئے. یہ آخری امتحان تھا محبت کا جو حضرت ابراہیم نے پاس کیا. محبت اصلوں کے بیٹے کی محبت. یہ ہے توحید کی محبت. اور شرک المحبت کے لیے بھی ایک آیت سن لیجیے. ویسے تو یہاں آ گئی ہے وہ بات. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں وہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو مد مقابل بنا کر اس سے محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے یا کرتے ہیں. كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تو شرک المحبت بھی اس میں بیان ہو گیا, توحید المحبت بھی. لیکن ذرا ایک آیت اور سن لیجیے, بات واضح ہو جائے گی. جیسے اطاعت اللہ کی, اطاعت اس کے رسول کی, محبت اللہ کی اور محبت اللہ کے بعد اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ذرا سنیے وہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24. قل, اے نبی ان سے کہیے, ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے, اگر تمہیں اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنی بیویاں, اپنے رشتے دار, اپنے وہ مال جو تم نے بڑے جمع کیے ہیں محنت سے, اور اپنے وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور ان کی کساد بازاری کا تمہیں خوف رہتا ہے, اور اپنے وہ اپنی بلڈنگیں اور مکانات جو بڑے شوق سے اور بڑے ارمانوں سے تم نے بنائے ہیں اور ان کو سجاتے رہتے ہو, ان سے بڑی محبت ہے, یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے, تو جاؤ دفع ہو جاؤ, فکر اب بس ہوں, جاؤ انتظار کرو. یہ بالکل اس کا جو مفہوم ہوگا ہوگا, جاؤ دفع ہو جاؤ. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس لیے کہ مشرک ہے, یہ شرک المحبت کے اندر مبتلا ہے. اللہ کی محبت کے مساوی بلکہ برابر بلکہ اس سے بھی زائد محبت ہے ان کو
اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی بیویوں سے اور اپنے والدین سے اور اپنے گھر بار سے اپنی جائیدادوں سے اور اپنے کاروبار سے اللہ سے اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ان سے ہے. پترم پسو حتا یاتی اللہ بے امری, جاؤ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے, اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب ذرا یہ ہے الجبرے کا فارمولا, اس کو لے لیجیے ہاتھ میں, اپلائی کیجیے. قرآن مجید میں کہا گیا بات انصاف کی کہو, بلاؤ اللہ انفسکم اول والدین والاقربین, بات انصاف کی کہو چاہے اپنے خلاف جاتی ہو, چاہے والدین کے خلاف جاتی ہو, چاہے رشتے داروں کے خلاف جاتی ہو. آپ کے جو گروہی تصورات ہیں, جو فرقے وارانہ تصورات آپ لیے بیٹھے, اس پر ذرا سی آنچ آتی ہے تو آپ کل مراتے ہیں. اگر آپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ شرک سے بچے ہوئے آپ بھی نہیں, تو بہرحال غصہ تو آئے گا. لیکن یہ کہ سوچئے, حقیقت کو سمجھیے, دوسروں پر شرک کے فتنے جڑ دینا بہت آسان ہے. دوسروں کی آنکھوں کے اندر اگر تنکا ہے وہ نظر آ جاتا ہے, اپنی آنکھ کا تحقیر نظر نہیں آتا. قرآن مجید سے سمجھیے شرک کسے کہتے ہیں, شرک المحبت کیا ہے, شرک الاطاعت کیا ہے. اب ذرا اس کو دیجیے اور اپلائی کیجیے. پہلی بات, مال بہت محبت ہے آپ کو مال سے. آئے تو میں نے سنا دی نفس پتہ, ذرا حدیث میں لینا ہے تو حضور کی, چاہے تو اس کو بدعا کہہ دیں اور چاہے آپ ایک خبریہ کلام اس کو خراب دے لیں, چاہے عبد الدینار عبد الدرہم, ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. یہ لفظ کون سا استعمال کیا؟ عبد. جیسے وہاں میں نے بتایا تھا لفظ الہ کا آیا ہے تاکہ کوئی استعمال نہ رہے. الہ کے لفظ کے آنے کے بعد تو کوئی استعمال کی گنجائش نہیں, کوئی ادھر ادھر سے جان بچانے کی اور کہیں ادھر ادھر سے نکل بھاگنے کا کوئی موقع نہیں. اسی طریقے سے یہاں لفظ کون سا لائے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لفظ عبد ہے. عبد الدینار اور عبد الدرہم. مال آنا چاہیے حلال سے آئے, حرام سے آئے. درہم و دینار اس کی محبت ہے, اس سے کوئی فرق نہیں کہ وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے, جائز سے ہے یا ناجائز سے ہے. اگر یہ محبت مال کی آپ کے دل میں ہے تو آپ کا معبود کون ہے, محبوب کون ہے؟ مال. جو محبوب ہے وہی معبود ہے آپ کا. تو آپ کے معبود دو ہو گئے, اللہ کے لیے بھی آ کے یہاں سجدے کرتے ہیں اور مال بھی آپ کا معبود ہے. چاہے آپ لکشمی بائی کو نہیں پوچھتے, وہ لکشمی دیوی کے پجاری جو ہے وہ بھی اس لکشمی کو نہیں پوچھتے, دولت کو پوچھتے ہیں. وہ در حقیقت لکشمی تو ایک سمبل ہے ان کے ہاں, وہ ایک علامت ہے دولت کی دیوی. تو پجاری تو اصل میں وہ دولت کے ہیں. ہم نے صرف یہ ہے کہ کسی کو لکشمی دیوی قرار دے کر اس کی مورتی نہیں بنائی, اسے نہیں پوجا, لیکن جو اصل مقصود ہے اس دولت کا, اس پوجا کا لکشمی دیوی کی, وہ ہم کر رہے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں چاہے اس کو کلام خبریہ شمار کریں, ہلاک وہ گیا درہم و دینار کا بندہ, اور چاہے اس کو دعائیہ عیسائیہ کلام مانیں گے تو یہ بد دعا ہے, ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. نام وہ اپنا رکھے ہوئے عبد الرحمان, حقیقت میں ہے عبد الدینار. وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو عبد اللہ, حقیقت میں ہے عبد الدرہم. اس کی اصل حقیقت جو ہے مانوی شخصیت وہ عبد الدینار اور عبد الدرہم کی ہے. چاہے نام اس کا عبد اللہ اور عبد الرحمان ہو. تو یہ تو خالص انفرادی سطح پر بات آ گئی, آئی ہے حدیث نبوی کے حوالے سے. میں اگر کہوں تو آپ بات میری جو ہے میرے منہ پر نہ ماریے, لیکن اگر فرما رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کیا کریں گے. اب آئیے اجتماعی سطح پر, دیکھیے اس دور کے جو بہت ہی اجتماعی کانسیپٹ ہیں اس میں ایک تصور جو ہے جن کو بھی ان مسائل سے دلچسپی ہے, نیشنلزم جو ہے 19ویں صدی کا ایک نظریہ, اور وہ نیشنلزم بھی وطن کی بنیاد پر. پچھلے زمانے میں بھی قوم پرستی تھی, لیکن پچھلے زمانے کی قوم پرستی اکثر و بیشتر نسل کی بنیاد پر ہوتی تھی. نسلی قومیت قبیلہ ہے, قوم ہے, وہ قومی تصادم جو ہوتا تھا وہ نسلی بنیاد پر. اس دور میں آ کر قومیت کا ایک نیا تصور سامنے آیا. یہ 19th-20th century کا جو سب سے بڑا سیاسی تصور ہے یورپ کا وہ نیشنلزم ہے, اور وہ نیشنلزم ہے وطنی قوم پرستی. ایک وطن کے اندر رہنے والے سب ایک قوم ہے. مذہب تو ہو گیا پرائیویٹ مسئلہ, کوئی ہندو ہو, سکھ ہو, پارسی ہو, عیسائی ہو, اس سے حکومت کو بحث نہیں ہے. ریاست جو ہے وہ سیکولر ہے, ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. ہاں جو بھی اس حدود کے اندر رہنے والے ہیں ان کو نیشنلٹی مل جائے گی کہ وہ اس وطن کے رہنے والے ہیں, اس ریاست کے شہری ہیں, اور ان کے لیے اب ظاہر بات ہے
کہ ہر اجتماعیت کو کوئی چیز چاہیے جو مرکز محبت بن جائے. اگر جذباتی لگاؤ نہ ہوگا کسی چیز کے ساتھ تو جڑیں گے کیسے؟ کیسے بنیادیں مرسوس بنیں گے؟ خطرات کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لہذا اس دور میں جو اصل معبود تراشا گیا ہے وہ وطن ہے. وطن کی محبت, وطن کی عظمت, وطن کی آن پر کٹ مرنا, وطن کی جے, وطن کا نعرہ, وطن کے لیے علامت کے طور پر جھنڈا اور اس کو سلامی دینا اور کھڑے ہونا, یہ وطن کا ایک ترانہ حمد بھی ہوتا ہے جس کو آپ ترانہ کہتے ہیں, قومی ترانہ. یہ سارا جو ہے یہ مذہب وطنیت ہے کہ جس کی یہ عبادات ہیں, جس کے یہ مراسم عبودیت ہیں. یہ اس دور کا نیا وہ شرک ہے, اور میں اسی لیے علامہ اقبال کی جو عظمت فکر ہے اس کا قائل ہوں. اس کو ہمارے علماء میں سے کوئی نہ سمجھ پایا. مجھے کہنے دیجئے, اگر سچی بات زبان سے نہیں نکل سکتی تو کوئی ضرورت نہیں ہے بات زبان سے کہنے کی. پھر انسان کو چاہیے کہ زبان بند کر لے. واقعہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنے والے اس دور میں صرف علامہ اقبال تھے کہ جنہوں نے اس طریقے سے اس کو سمجھا ہے, جیسے اس حاکمیت کے نظریے کو انشیٹ کر دیا ہے کہ سروری زیبا فقط استاد بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری. ایسے ہی انہوں نے کہا ہے کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور, ساقی نے بنا کی روی سے لطف و ستم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور. ایک ایک لفظ کو دیکھ لیا, یہ ترچا ہوا ہیرا ہے اپنی جگہ پر. تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. جذبے کی شدت, احساس کی شدت کا تو تصور کر سکتے ہیں. اس لیے کہ مشاہدہ گہرا ہے, سمجھ لیا ہے کہ کتنا پانی جو ہے دریائے راوی کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے. وہ لات اور اسکا اور ہوبل کی پوجا کا زمانہ گزر چکا ہے. آج اس کو پوچھتے تھا کہ میں نے کیا, ہندوستان جیسے شرم قبے کے اندر آپ کو ان بتوں کے پجاری آج نہیں ملیں گے. آج پوجا کسی اور شہر کی ہو رہی ہے, اور اس جگہ پر سب سے بڑا بت جو ہے وطن رکھا ہے. ہمارے یہاں بھی اب یہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ ہم نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا. یہ جھنڈے کی سلامی چیمانی دارن, یہ مراسم عبودیت میں سے ہے کہ آپ کا جھنڈا جو ہے وہ جب آئے تو آپ کھڑے ہو جائے, یہ ترانہ جب گایا جا رہا ہو تو آپ کھڑے ہو جائے ہاتھ باندھ کر. یہ نماز ہے وطن کی نماز کے جو پڑھی جا رہی ہے. سمجھا نہیں گیا ہے یہ بات اور ہے, لیکن بات تو سمجھیے کہ ہر مذہب میں ہر معبود کے ساتھ اس کی حمد و ثنا, اس کے لیے اظہار عاجزی, اس کی عظمت کا اقرار, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ظاہری شکلیں جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں. یہ مذہب وطنیہ جو یورپ کا تھا, اس کے تمام ریچولس کو ہم نے دوکت میں قبول کر لیا ہے. یہ ریچولس ہے اس مذہب کے جس کا معبود وطن ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی بھی خاک میں اس بت کو ملا دے. اس بت کو خاک میں ملا دینا, یہ علامہ اقبال کا پیغام ہے. تو ذہن میں رکھیے کہ کیوں یہ محبت, آپ کی محبت کا مرکز وطن بن گیا ہو. وطن کے لیے جو شے اچھی ہے وہ اچھی ہے, چاہے اپنی نفس ہی وہ جائز ہو یا ناجائز ہو. وطن کے لیے آپ کو دوسروں کو ظلم کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کر رہے ہیں. اپنے وطن کی جے بولی جا رہی ہے. یہ جو بھی جے ہے وطن کی, یہ آلہ حبل کے نعرے لگا سکتے تھے کبھی, حبل کی جے ہو. آج وہ جے ہند ہے. وہ زمین جو ہے در حقیقت اس نے آج دیوتا کی شکل اختیار کر لی ہے, اور اس کی بنیاد پر قومیت کا تصور ہے جو آج کے اجتماعی تصورات میں اہم ترین تصور ہے. تو یہ ہے شرک فی المحبت کی بات, توحید فی المحبت, کے محبت کا اصل مرکز ذات باری تعالیٰ ہو, تمام محبتیں اس کے تابع ہو جائیں. اور شرک فی المحبت کسی شخص یا کسی ادارے یا کسی شے کی محبت اگر اللہ کی محبت کے ہم بلہ ہو جائے, برابر ہو جائے, یہ ہے شرک فی المحبت. اب وقت ہو گیا ہے, یہ مضمون جو ہے نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ جاری رہے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.